السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الدعاء إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة آيات 186-187. اب رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ ہمارا آخری جمعہ ہوگا، جو رمضان کے بغیر جمعے آتے ہیں ان میں سے یہ آخری ہوگا، اور باقی جمعے انشاءاللہ رمضان کے دوران آئیں گے. تو جیسا کہ ہمیشہ سے میرا دستور رہا ہے، میں رمضان آنے سے پہلے کے جمعہ میں رمضان ہی سے متعلق کچھ امور بیان کیا کرتا ہوں، اور بعض دفعہ یہ سلسلہ رمضان کے جمعوں تک بھی پھیل جاتا ہے، لیکن یہ ایسے مسائل ہیں جو بار بار سننے کے باوجود پھر بھی فراموش ہو جایا کرتے ہیں. فذکر ان نفعات ذکرہ میں جو یہ نصیحت ہے کہ زور سے اور بار بار نصیحت کیا کر، کیونکہ ایسا نصیحت کرنا جو بار بار ہو وہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے. بس اس پہلو سے اگرچہ بعض آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے بھی یہی مضمون سنا ہوگا، مگر ایک بڑی تعداد نئے آنے والوں کی بھی ہے جو کثرت کے ساتھ گزشتہ جمعہ رمضان کے بعد جماعت میں داخل ہوئے ہیں. ان کا بھی حق ہے کہ ان کے سامنے بھی یہی باتیں دہرائی جایا کریں. دوسرے چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہیں، پھر بسا اوقات بعض لوگ جمعے میں آ نہیں سکتے، یا پہلے پچھلے رمضان پہ ڈش انٹینا کا نظام اتنا عام نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے. تو یہ سارے امور ایسے ہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو ان باتوں کا علم ہے تو پھر بھی تسلی رکھیں کہ اکثر ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے، اور جو سمجھتے ہیں ان کو علم ہے، ان کا یہ وہم ہے کہ ان کو پوری طرح علم ہے. جب مضمون شروع ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس علم کی بار بار دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ دلوں کی گہرائی تک اترے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن کا ایک ترجمہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدل للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے, وبینات من الہدا اور ہدایت میں سے بھی ایسی کھلی کھلی روشن ہدایات کہ جو ظاہر و باہر ہوں. والفرقان اور فرقان بھی ہے یعنی اپنے اندر بڑی مضبوط دلائل رکھتا ہے. اس کا یعنی اسی آیت کا دوسرا ترجمہ یہ ہے شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا ہے. جہاں تک پہلے ترجمے کا تعلق ہے, عموماً مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن اتارا گیا سے مراد یہ ہے کہ رمضان میں پورا قرآن اتارا جاتا تھا. یہ درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم تو آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے, اور سوائے اس کے کہ اس رمضان میں جس میں پورا قرآن مکمل ہو چکا تھا سارا قرآن دہرایا جا ہی نہیں سکتا. دوسرے رمضان بہت بعد میں فرض ہوا ہے اور قرآن تو نبوت کے پہلے دن سے اتارا جا رہا ہے, اس کا رمضان سے پھر کیا تعلق ہوا؟ اس لیے یہ کہنا کہ رمضان میں اتارا گیا یہ اس پر اسے درست نہیں بنتا. رمضان میں کثرت کے ساتھ جو کچھ اترا تھا دہرایا جاتا تھا. انزل فیہ القرآن کا ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے جو درست ہے کہ جتنا قرآن بھی نازل ہو چکا تھا اس رمضان میں جو اس اترے ہوئے قرآن کے بعد آیا ہے, خواہ وہ 10 سال پہلے سے نازل ہوا ہوا ہو, اس رمضان میں دوبارہ ضرور دہرایا جاتا تھا. تو انزل فیہ القرآن کا ایک معنی ہے قرآن کے معنی کو طاقت بخشنے کے لیے, اس کو شدت عطا کرنے کے لیے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رمضان میں گزشتہ اترا ہوا قرآن دہرایا جایا کرتا تھا. دوسرا معنی وہی ہے جو میں نے دوسرے پہلو سے کیا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا ہے, اور یہ معنی بڑے وسیع ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جتنی تعلیم بھی ہے رمضان میں وہ ساری کی ساری تعلیم انسان کے لیے قابل عمل ہو جاتی ہے. حالانکہ عام مہینوں میں لازم نہیں کہ وہ تعلیم قابل عمل ہو, یعنی قابل عمل ان معنوں میں تو ہے کہ انسان عمل کر سکتا ہے, لیکن عموماً اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا. اور رمضان کے مہینے میں کوئی تعلیم کا قرآن کریم کی تعلیم کا ایسا حصہ نہیں جو اس مہینے میں پورا اترتا ہو. انزل فیہ القرآن اتنا عظیم مہینہ ہے کہ گویا قرآن اسی مہینے کے بارے میں نازل کیا گیا تھا. اب دیکھ لیں, روزہ ایک بہت ہی اہم قربانی ہے, اور بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد روزہ ہے, روزے اور عبادت کے لیے مدد مانگا کرو. لیکن کتنے ہیں جو سارا سال روزے رکھتے ہیں یا سارا سال میں کسی مہینے میں کوئی روزہ رکھتے ہوں؟ بہت بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے جو روزہ نہیں رکھتی. کبھی اتفاق سے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو اس وقت روزہ رکھ بھی لیتے ہیں, اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو باقاعدگی سے رمضان کے مہینوں کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں. فیہ القرآن سے مراد اس صورت میں دوسرے معنوں میں یہ بنے گا کہ یہ وہ مہینہ ہے جب سارے مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں, کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جو رمضان میں روزے نہ رکھتا ہو. اور وہ جو نماز بھی نہیں پڑھا کرتے وہ سمجھتے ہیں روزہ ہماری نمازیں بخشانے کا موجب بھی بن جائے گا. और रोज़ों पर इतना ज़ोर होता है कि जो कुछ भी नहीं करते साल में कम से कम आखिरी अशरे के रोज़े रखने लग जाते हैं। जो शराबें पीते हैं, हर किस्म की बदियाँ खाते हैं और करते हैं, वो समझते हैं कि रमज़ान के रोज़े इन सब को बख्शवाने का मुझे बन जाएंगे। बस उनज़िला फ़ील क़ुरान का मतलब यही है कि कुरान की तमाम तर तालीमात इस महीने में शिद्दत के साथ अमल में लाई जाती हैं। और यूँ मालूम होता है जैसे कुरान का मकसद ही इस महीने के मुतल्लिक था, इसकी वजाहत था, इसकी खूबियाँ बयान करना था। बस इस पहलू से उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान के नतीजे में अब हमें गौर करना है कि इससे फिर क्या क्या कुछ हासिल होगा। पहली बात तो यह है, अगर उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान की बात दुरुस्त है तो हुदल लिन्नास से ये महीना भी और क़ुरान करीम भी, ये दोनों इंसान के लिए हदायत बनाकर भेजे गए हैं। इस महीने से गुजरने के बाद और क़ुरान करीम के कसरत से मुताला करने के बाद हुदल लिन्नास से लोगों के लिए हदायत का मुजिब होगी ये चीज़ें। अगर कोई रमज़ान गुजर जाए, रमज़ान में से गुजर जाए और हदायत ना पाए तो क़ुरान सच्चा है ये वो सच्चा है। उसका ये कहना कि मैंने रमज़ान के रोज़े पाए, मैंने रमज़ान से अपने गुनाह बख्शवा लिए, ये सारी बातें गलत हो जाएंगी। क्योंकि रमज़ान मुबारक को ज़रूर है कि उसके लिए कुछ ना कुछ हदायत का सामान पैदा करे, क़ुरान की तलावत के ज़रिए हो या बराह रास्त रोज़ों के ज़रिए हो, दोनों सूरतों में हदायत ज़रूर मिलनी चाहिए। वो बय्यिनात मिनल हुदा, और वो लोग जो पहले ही हदायत पर हुआ करते हैं उनके लिए बय्यिनात मिनल हुदा की खुशखबरी है। इतनी अजीम शान हदायतें रमज़ान के दौरान नसीब होंगी कि आंखें खोल देंगी, पहले जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं थी। बय्यिनात वो हैं जो आंखों को चुंधिया दें, गोया के वक्ती तौर पर इतने रोशन हों कि इंसान हैरान होकर देखे अच्छा ये भी थी। तो ऐसी रोशन हदायत इस महीने में इंसान को नसीब होती हैं जो कुरान में पहले से मौजूद हैं। बय्यिनातिमिन हुदा में कुरान की तरफ इशारा है कि उसमें भी मौजूद हैं, लेकिन उन हदायत के लिए आंखें खुलती नहीं हैं। और यह अम्र वाक़िया है कि इंसान की आंखें खुलने का दौर हर रमज़ान में इसी तरह आया करता है। सारी ज़िंदगी वो जो समझता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, रमज़ान में कभी कभी अचानक यूँ महसूस होता है कि गोया अभी ये आयत नाजिल हुई है, अभी इस आयत का मज़मून समझ आया है, और उस वक्त वो बय्यिनात में से शुमार हो जाए, बय्यिनात में शुमार होने लगती है। वलफुरक़ान, और बड़ी ख़ती दलीलें इंसान को अता करता है। फुरक़ान से मुराद ये है एक पहलू से कि इंसान जो शक में मुब्तला होता है कि ना मालूम मैं हदायत पर अमल कर भी रहा हूँ कि नहीं, वो फुरक़ान में दाखिल हो जाता है। उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी बय्यिन निशान दलील मिलती है कि वो समझ जाता है कि अब मैंने वाक़ईतन सब कुछ पा लिया है, और वो बाकियों से अलग किया जाता है। और क़ुरान जिस तरह फुरक़ान है, बाकी सब मज़ाहिब से नुमाया अलग और बाकी सब किताबों से नुमाया अलग, उसी तरह इंसान भी अपनी ज़ात में एक फुरक़ान बन जाता है। और जब वो अल्लाह ताला की तरफ से फुरक़ान बनता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और भी बहुत से मज़ामीन हैं जो इस आयत करीमा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वक्त की निस्बत से मैं मुख्तसरन आगे गुजरूँगा, क्योंकि बहुत सी अहादीस नबवी अभी आपके सामने रखनी है और उनकी भी तशरीहात करनी है। फमन शाहिद मिनकुम अश्शहरा फलयसुम, हो जो कोई भी रमज़ान को देख ले फलयसुम हो बस वो उसके रोज़े रखे। शहदा से मतलब यह है, एक तो चांद की शहादत हुआ करती है, رمضان کا چاند نکلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں. دوسرا شہد منکم الشہرہ, جس نے رمضان کی حقیقت کو سمجھ کر اس مہینے کو پا لیا ہو اور وہ اس پر گواہ بن گیا ہو, ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر ایسا شخص مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو پھر دوسرے دنوں میں اس عدت کو پورا کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سفر کی حالت میں بھی روزے رکھتے ہیں, حالانکہ یہ آیت کریمہ صاف صاف بتلا رہی ہے کہ سفر کی حالت میں روزے نہ رکھو. اگر سفر کی حالت میں انسان خدا کو زبردستی خوش کرنے کے لیے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو زبردستی خوش نہیں کیا جا سکتا. ساری زندگی روزے رکھ رکھ کے مر جائے مگر زبردستی خدا کو خوش نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ روزوں میں نیکی اس کی رضا کی نیکی ہے. اگر رضا نہیں تو نیکی بھی نہیں. اگر رضا اس بات میں ہے کہ نہ رکھو تو نہ رکھو, اور یہ نہ سمجھو کہ تم رمضان کے روزے رکھ کر سفر کی حالت میں بھی اللہ کو خوش کر سکتے ہو. لیکن رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں روزے رکھنا فی الحقیقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نیکی ہے ہی نہیں, کیونکہ انسان رمضان کے مہینے میں آسانی سے روزے رکھتا ہے, اور وہ روزے جب رمضان کے بعد الگ رکھنے پڑیں پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ مشکل کام تھا. تو بعض لوگ نیکی کے بہانے آسانی چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں روزوں کو ٹرخاؤ جتنے نکل جائیں ہاتھ سے نکل جائیں ورنہ مصیبت پڑے گی بعد میں. تو اللہ تو نفس کو جانتا ہے, اس کی گہرائیوں سے باخبر ہے, اس لیے اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اب دوبارہ اپنا تجزیہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ اکثر سفر میں روزے رکھنے والوں نے اسی وجہ سے روزے رکھے تھے کہ اب مہینہ چل رہا ہے سب روزے رکھ رہے ہیں ہم بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں, بعد میں کون رکھتا پھرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر سفر میں ہو تو ایام اخر میں روزے رکھو. اب اس میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا گیا ہے یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا, اللہ تمہارے لیے یسر چاہتا ہے, آسانی چاہتا ہے, اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر واپس اس آدمی کی طرف جائیں جو آسانی اس میں دیکھتا ہے, کیا اس کو اجازت ہوگی؟ اس کو اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے روزے روزے ہوتے ہی نہیں. فرمایا ہے اطمینان سے روزے رکھو اس یسر کے ساتھ, آسانی ہو, سارا دل اور دماغ پوری طرح روزے میں لگا ہو, اس آسانی کی حالت میں روزے رکھو. تنگی اٹھا کر مصیبت میں پڑ کر روزے نہیں رکھنے. بس وہ شخص جو اپنے روزے ٹالتا ہے وہ دراصل عسر کے روزے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ عسر نہیں چاہتا, تم نے یسر کے روزے رکھنے ہیں. بولے تکمل العدۃ, یہ اس لیے ہے بعد میں روزے رکھنا کہ تم عدت کو پورا کر لو. یعنی 30 دن کے روزے ہیں تو 30 دن کی عدت کو پورا کیا جائے گا, اگر 29 دن کے روزے ہیں تو 29 دن کی عدت کو پورا کیا جائے گا. عدت کو پورا کرنا مقصود بذات ہے. بس رمضان دیکھا ہو تو رمضان کے روزے نہ رکھنے کا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے روزے بعد میں پورے نہ کیے جائیں. اس کے نتیجے میں بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کی تکبیر بلند کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, علی ما ہداکم, اس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی, جس ہدایت کا پہلے ذکر گزر چکا ہے. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو, اس کا شکریہ ادا کرو. رمضان میں گزرنے کے بعد امر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح روزے اللہ کی خاطر رکھے ہوں تو لازماً رمضان کے بعد بہت شکر کی توفیق ملتی ہے. بعض لوگ اس وجہ سے شکر کرتے ہیں کہ ان پر رمضان بوجھل تھا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ بوجھل ہونے کے باوجود اس کے روزے رکھ لیے. بعض لوگ اس لیے شکر ادا کرتے ہیں وما ہداکم کہ رمضان میں انہوں نے بہت سی ہدایتیں دیکھی ہوتی ہیں, اور بہت سے رمضان نئی نئی ہدایتیں لے کر ان کے لیے طلوع ہوتے ہیں اور اسی طرح رخصت ہوتے ہیں. تو شکر کا وقت تو رمضان کے دوران ہی ہے, اس کے متعلق بھی احکام آتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد کا شکر یہ معنی رکھتا ہے کہ بہت انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس رمضان کو اس پر آسان کر دیا, عسر نہیں رہنے دیا, اس نے آسانی عطا کی, اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم راتوں کو اٹھے, اس کی خاطر بھوک پیاس ہر قسم کی بدنی سختی برداشت کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ہدایت عطا ہوئی, وہ ہدایت جو عام دنوں میں نہیں ملا کرتی تھی. بس یہ شکر رمضان کے کامیابی سے گزرنے کا شکر ہے. لعلکم تشکرون, اس کا سب سے بڑا پھل جو رمضان کا سب سے بلند مقصد اور سب سے اعلیٰ پھل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مل جاتا ہے. چنانچہ اس کی مان بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے رسول, یعنی رسول کا نام تو نہیں مگر مخاطب حضور ہی ہیں, اذا سالک عبادی انی, جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں, انی میرے بارے میں, فینی قریب, تو میں تو غریب ہوں. اس دعا میں جو ہمیں جس کی طرف اشارہ ہے, یہاں دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا کوئی حوالہ نہیں. اذا سالک عبادی انی, یعنی جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے پھریں, مجھے چاہتے ہوں, اور تجھ سے پوچھیں کیسے ہم اپنے رب کو پالیں, تو اس وقت یہ نہیں فرمایا فقل انی قریب, تو ان سے کہہ دے ان اللہ قریب, کہ اللہ قریب ہے یا میں قریب ہوں. فوری جواب ہے فانی قریب. قریب والا بعض دفعہ دوسرے کا حوالہ بھی نہیں دیتا, کسی دوسرے کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کو بتا دو کہ میں قریب ہوں. تو اس میں سوال کرنے والے کی نیت کے خلوص کا ذکر ہے. اگر واقعتاً کوئی اللہ کو چاہتا ہے تو اے رسول جب بھی وہ تجھ سے پوچھے گا میں اس کو سن رہا ہوں گا, مجھے بات بتانے کے لیے اس وقت تیرے حوالے کی ضرورت نہیں, انہی قریب, میں تو ساتھ ہی کھڑا ہوں, رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن اجیب و دعوت دائے اذا دعانے, میں پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے, یعنی میرا شوق رکھتا ہو, دنیا طلبی کی خاطر نہ میں یاد آؤں. عجیب منظر کھینچا گیا ہے ازادان, جس کا رمضان میں آپ کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملے گا, بہت ہی دلکش منظر ہے. کئی لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کر دیں جنگلوں میں ڈھونڈتے پھرے, اللہ اللہ پکارتے پھرے ہیں, اور پھر بھی ان کو اللہ نہیں ملا. کئی لوگ ہیں جو بعض دفعہ بے اختیار ہو کر اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان کو مل جاتا ہے. اس مضمون کا فرق کیا ہے, یہ فرق یہاں بیان کیا جائے گا. فلسطین جی بولی ان پکارنے والوں کا فرض ہے کہ میری بات بھی تو مانا کریں, مجھے اس طرح پکاریں جیسے نوکروں کو پکارا جاتا ہے, جب ضرورت پیش آئے آواز دو وہ کہے گا حاضر سائیں. ایسے بندے جو میری باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں, جو میری باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں, وہ پہلے میرے بندے بنتے ہیں, پھر جب وہ پکاریں گے تو ان کو جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی. جہاں بھی پکاریں گے انی قریب, میں ان کے پاس ہوں گا. بس وہ لوگ جو یہ فرق نہیں کر سکتے, بسا اوقات یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو بہت پکارا, ہر طرف آوازیں نہیں, کہیں ہمیں خدا کا نشان نہیں ملا. ان لوگوں میں بڑے بڑے شعرا بھی ہیں جو تلی بناتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے تو خدا کو بلا دیکھا, کہیں کوئی نشان نہیں ملا. ان میں اس زمانے کے دہریہ بھی ہیں جنہوں نے راکٹس پر اوپر سفر کیے اور کہا ہم نے آوازیں دی خدا کو, کہیں خدا کا نشان نہیں ملا. ان لوگوں میں وہ فرائین ہیں اس دور کے جنہوں نے بلند و بالا عمارتوں پہ قبضے کیے اور ان کی چوٹی پر جا کر یہ اعلان کیا ہمیں یہاں کوئی خدا دکھائی نہیں دیتا, مگر اس شرط کو پورا نہ کیا. فلسطینی بولی ان کی زندگی خدا کی خاطر نہیں ہوا کرتی, یہ لوگ بد کردار ہوا کرتے ہیں, اللہ کے بندوں سے وہ سلوک نہیں کرتے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. بس جب وہ یہ شرط نہیں پوری کرتے تو ان کا بلانے کا دعویٰ جھوٹا ہے. یہ آوازیں دیتے پھریں ان کی آواز ایک صدا و صحرا ثابت ہوگی, جیسے صحرا میں آواز دیں تو اس کی گونج بھی پیدا نہیں ہوتی, وہ ایک طرف سے نکلتی ہے تو نکلتی چلی جاتی ہے, کہیں قریب ٹیلیں ہوں تو ان سے ٹکرا کے آ جائے, ورنہ صدا و صحرا سے مراد یہ ہے ایسی صدا جس میں گنبد کی آواز بھی پیدا نہ ہو. بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ مجھے بلائیں گے تو کوئی نشان نہیں پائیں گے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, پہلے میری باتوں کا جواب دیا کریں پھر مجھ پر ایمان لائیں. جو میری باتوں کا جواب دیتے ہیں میں ان پر اور طرح ظاہر ہوا کرتا ہوں, وہ ایمان بہت طاقتور ایمان ہے جو ان شرائط کے ساتھ ہو. وہ شخص جس کا خدا اس کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہو اس کا ایمان ہی اصل ایمان ہے, باقی سب ایمان دور کی باتیں ہیں. تو رمضان مبارک کی خوبی ہے کہ اس کے آخر پر جہاں تشکرون کے بعد وضاحت کی گئی ہے کہ کیوں شکر ادا کرو, وہاں یہ وضاحت ہے, ہر رمضان تمہارے لیے خدا کو لے کے آتا ہے, ہر رمضان کا پھل اللہ تعالیٰ ہے. اگر خدا مل جائے تو پھر تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ اسے ڈھونڈتے پھرو اسے پکارتے پھرو. جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر یاد رکھو فإنی قریب, خدا پھر ساتھ رہا کرتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر مختلف کتب میں اور اپنے ملفوظات کی مجالس میں بہت روشنی ڈالی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ اگر واقعتاً ایک دفعہ مل جائے تو پھر چھوڑ کے نہیں جایا کرتا, بندے چھوڑ جاتے ہیں مگر اللہ نہیں چھوڑا کرتا. یہ خدا تعالیٰ کی وفا کی ایک صفت ہے جو انسانوں میں ہم نے نہیں دیکھی. شعروں میں بھی آپ نے اس مضمون کو بیان کیا, نثر میں بھی اس مضمون کو بیان کیا, اور اس شدت سے بیان کیا ہے کہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ ضرور خدا رہتا ہے, ورنہ اس طرف توجہ ہی نہیں پیدا ہو سکتی, خیال ہی دل سے نہیں گزرتا. اور اللہ کے بندوں کے سوا جو دنیا میں خدا کے بندے بنتے پھرتے ہیں, ان کی تحریرات دیکھ لیں, ان کے خطبات کو سن لیں, سب ان ذکروں سے خالی ہیں, ان کو تجربہ ہی کوئی نہیں. ملائیت کی باتیں سن کے دیکھیں ان باتوں میں کتنا فرق ہے. لال والیومنو بھی, پھر مجھ پر ایمان لائیں, میرے بن کر لعلهم يرشدون تاکہ وہ رشد پا لیں. یہ رشد وہ ہے جو سب سے آخر کی رشد ہے, اس کے بعد ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے. بس یہ رمضان ہے جس میں ہم عنقریب داخل ہونے والے ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے جس نے بھی سنا ہے اس خطبے کو وہ رمضان میں جانے سے پہلے پوری تیاری کرے گا. وہ لوگ جو خوف رکھتے ہیں کہ مشکل ہے, ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ دیکھنے سے مشکل لگتی ہے. ہم سب کو یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مشکل لگا کرتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان بھی کر دیا کرتا ہے. اور یہ وعدہ خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے, یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. بس اللہ اگر آسانی چاہتا ہے تو وہ آپ کے رمضان کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. دعائیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. اب روزے سے متعلق حضرت اقدس مسیح حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ آج صبح سے بہت دیر پہلے سے میں نے پانی نہیں پیا عمدن, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ رمضان کے روزوں میں جو میں جمعہ کا خطبہ دیا کروں گا تو کس حد تک میرا منہ خشک ہوگا, کس حد تک مشکل پڑے گی. آج میں تجربہ کر کے دیکھ لوں, تو اس لیے گھبرائیں نہیں. بعض لوگوں کو عادت ہے میری ہر بات پہ گھبرانے لگ جاتے ہیں, بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک تجربہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. رمضان میں بھی اسی قسم کے خشک منہ والے لیکن گیلے خطبے ہوں گے, منہ خشک لیکن آنکھیں تر. تو مجھے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے, وہ اپنے آپ کو میرا زیادہ قریبی دکھانا چاہتے ہیں. فوراً فون آنے شتارے آنے, آپ کا منہ خشک ہو گیا تھا, آپ کا منہ خشک ہو گیا تھا. ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ حضرت مسلم معود کی ساری زندگی ہر خطبے و تقریر میں 5-10 منٹ کے بعد چائے کی پیالی پیش ہوا کرتی تھی. ان کو بھول ہی کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ بلا صرف مجھ پر پڑی ہے. حضرت مسلم معود کا ایک بھی خطبہ, ایک بھی جلسے کی تقریر مجھے یاد نہیں جب حضرت مسلم معود کی خدمت میں بار بار چائے کی پیالی پیش نہیں ہوا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں بھی پاس بیٹھ جایا کرتا تھا نیچے, کیونکہ اس جھوٹی پیالی کے لیے جو تبرک تھی سارے لوگ ایک دم ہاتھ بڑھایا کرتے تھے, اور چائے بہت مزیدار ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت اللہ بہتر جانتے تبرک کا شوق تھا یا چائے کا تھا, مگر اس چائے کو پینے کے لیے ہم بھی قریب ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے, اور خان صاحب جو چائے اوپر بھیجا کرتے تھے حضرت صاحب کے لیے, وہ بعض وقت دیکھ کے تو باری باری کہتے اچھا لو یہ تمہاری پہلی, یہ تمہاری پہلی. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا دور تو آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بار بار قہوے کی پیالی نہیں پیا کرتے تھے, اس سے بہت زیادہ جو میں پیتا رہا ہوں. اس قہوے پر بھی ان کو اعتراض نہیں ہوا, اور میرے گرم پانی پہ اعتراض ہو گیا. عجیب و غریب ہستیاں ہیں جو میری ہمدرد, ان کو سوچنا چاہیے, عقل کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا. جو خلافت مجھے یاد ہے اس سے لے کر اب تک تو یہی حال ہم نے دیکھا. بس اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ تقریر کے دوران گھونٹ بھر پانی پی لیا کرو تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ. لیکن اب میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ نہ پیوں, اور دوائیاں بھی ڈھونڈ رہا ہوں ایسی کہ اس سے لوگوں کو چھٹکارا, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے جن کو دیکھنا دوبھر ہے. اس لیے بہرحال میں ضمناً یہ بات بیان کرنے کے بعد اب احادیث نبویہ کی طرف آتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الصیام جنۃن وحسن حسین من النار. مسند احمد سے یہ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایک ڈھال ہے, ڈھال آگے رکھی جاتی ہے تاکہ تیروں کی بارش نہ ہو. تو رمضان تمہیں ہر قسم کی بدیوں کے مقابل پر ایک ڈھال کے طور پر رہتا ہوا ہے. شیطان نے تیر مارنے ہیں, وساوس ضرور تمہاری طرف اچھالے جائیں گے, لیکن رمضان ان وساوس ان بد خیالوں کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا. وہ حسن حسین من النار, اور آگ کے مقابل پر تو ایک ایسا قلعہ ہے جو حسن حسین ہے, یعنی ایسا قلعہ جسے بہت مضبوط بنایا گیا ہو جس تک دشمن کی رسائی ممکن ہی نہ ہو. تو اللہ کے فضل سے اب ہم اس حسن حسین میں داخل ہونے والے ہیں. اسلے میں بیچارے بے قرار ہوں گے کہ میری چائے تو ضائع گئی, میرا پانی تو ضائع گیا. کوئی حرج نہیں, آج یہ بھی تجربہ ہو جائے آپ کو. روزہ آگ سے بچانے والی ڈھال ہے. اس سے متعلق ایک اور روایت ہے نسائی کی کتاب الصوم. مترف سے روایت ہے کہ میں عثمان بن ابی العاص کے پاس گیا, انہوں نے دودھ منگوایا, میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. عثمان کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ روزہ آگ سے بچانے والی ڈھال ہے. وہ اس سے پہلے جو ڈھال کا ذکر تھا وہ آگ میں داخل کرنے کے لیے آگ کے تیر آپ کی طرف جو پھینچے جاتے ہیں, اگر آپ ان کو اپنے بدن تک پہنچنے دیں, اپنے دل تک پہنچنے دیں, تو وہ آگ لگانے والے ہیں, ان سے روزہ ڈھال ہے. جس طرح جنگ سے بچنے کے لیے تم میں سے کسی کی ڈھال ہو, یہ اسی حدیث کی تشریح ایک اور حدیث میں ملتی ہے. اب یہ ایک بہت دلچسپ حدیث ہے جس پر خوب غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفاً ترا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها. اس ساری حدیث کا جو سنن الترمذی کتاب البر و الصلہ سے لی گئی ہے, حضرت علی کی روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یقیناً جنت میں بالا خانے ہوں گے جن کے اندرونے باہر سے اور خارجی حصے اندر سے نظر آتے ہوں گے. اس حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ لازماً حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, ورنہ جیسے کہ مضمون آگے بڑھے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ کسی اور کے خیال میں دماغ میں یہ خیال آ نہیں سکتا تھا. عام طور پر انسان اپنے گھر کی پردہ پوشی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر حالت میں لوگ اس کو باہر سے نہ دیکھیں. اگر یک طرفہ شیشے مل جائیں جیسے آج کل میسر ہیں تو اندر سے باہر دیکھ سکتا ہے اور باہر سے اندر نظر نہیں آتا. یہ ایک فطری تمنا ہے, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اب ایسی جالیاں بن گئی ہیں, ایسے شیشے مل گئے ہیں جو موٹروں کے اندر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ اندر کا مسافر باہر کی سیر کر سکے اور بیرونی آدمی اندر نہ دیکھ سکے. یہ ان لوگوں کی ایجادیں ہیں جو بے پرد ہیں, جن کو اپنا اندرونے کا چھپانے کا کوئی ہوش نہیں بھی ہوتا لیکن فطرت کو نہیں دبا سکے. فطرت انسانی بہرحال یہی چاہتی ہے کہ وہ خود لوگوں کی نظر سے محفوظ رہے اور لوگ اس کو دکھائی دیا کریں. لیکن اس حدیث کی عجیب خبر ہے, فرمایا کہ بالا خانے ایسے ہوں گے کہ اندر کے لوگ باہر دیکھ سکیں گے اور باہر کے لوگ اندر دیکھ سکیں گے. اب یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے, اس زمانے میں अगर अंदर के लोग बाहर देख सकते थे तो तभी लाजमी बात थी कि बाहर के लोग अंदर भी देख सकते हैं, वो शीशे तो याद नहीं हुए तो एक तरफा हो। तो खसूसियत के साथ 12 खानों का इस तरह जिक्र करना कि वो उस जमाने का कलाम मालूम ही नहीं होता। इस जमाने की बात है जब दो तरफा या एक तरफा शीशे या झरोके ईजाद हो गए जिनमें से एक तरफा नजर आया करता था, तो हजरत अली को रसूल अल्लाह सल्लम की तरफ ये जो बात खुद मनसूब करने की जरूरत क्या थी, जो उस जमाने के लिहाज से अजीब बात है कि बाला खाने होंगे और बाहर के लोग अंदर देख सकेंगे और अंदर के लोग बाहर देख सकेंगे और बाहर के लोग अंदर भी देख सकेंगे। तो उन बाला खानों का जिसमें बरसर आम गोया चौक में पड़े हुए हैं उनका क्या फायदा। इससे आगे जो मजमून है वो बहुत दिलचस्प है, वो इस पर हिकमत इस पर पुरहिकमत रोशनी डाल रहा है। एक अरबी ने खड़े होकर सवाल किया ये बात सुनकर कि हजूर ये किन के लिए होंगे ऐसे बारा खाने जहां दो तरफा नजारा होगा। फरमाया उनके लिए होंगे जो खुश गुफ्तार होंगे, जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले, रोजों के पाबंद, और रातों को जब सब लोग सोते हों तो नमाजें अदा करेंगे। इसका उस बात से क्या ताल्लुक है? इंसान के नेकी के कुछ पहलू हैं जो बनी नौ इंसान की तरफ खुले हुए हैं और बनी नौ इंसान उनके उन पहलुओं को देख रहे हैं। एक इंसान जब जरूरतमंद की जरूरत पूरी करता है जैसा कि यहां जिक्र किया गया है, तो जरूरतमंद अपने मोहसिन को जान रहा है और मोहसिन जरूरतमंद की जरूरत को पहचान रहा है। ये दो तरफा नजर आने वाली बात है, लेकिन अगर वही शख्स रातों को उठ खड़ा हो जबकि सब लोग सोते हों तो उसकी इस नेकी को कोई नहीं जानता, किसी को खबर नहीं इसने रात कैसे गुजर की। बस अल्लाह की ये शान है कि जन्नत में इनकी अंदरूनी नेकियां भी दिखाई जाएंगी। और चूंकि जन्नत में दाखिल होने वालों के कोई ऐसे कारोबार नहीं जो दुनिया की नज़र से छुपाए जाने वाले हों, वहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ जो कुछ भी है नेकी की बात ही है जिसके ज़ाहिर होने में हर्ज नहीं, मगर दुनिया में जो ये नेकियाँ छुपाया करते थे और उनको दूसरों को देखने नहीं दिया करते थे थी वो बहुत प्यारी। अल्लाह की शान है जन्नत में अल्लाह फरमाता है मैं दिखाऊंगा उनको, सब लोग जान लेंगे कि ये वो लोग थे जिनकी छुपी हुई बातों का हमें कोई इल्म नहीं था। इस तरह ये खुदा ताला की इबादत किए करते थे, इस तरह नेकियां किए करते थे। बस ये खुदा की शान है कि अहादीस नबवी जो सच्ची हैं खुद बोलती हैं, नामुमकिन है कि वो रसूल के सिवा किसी और का कलाम हो। और मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि रावी के हवाले से हदीस को सच्चा जानूं, हमेशा मैंने हदीस के हवाले से हदीस को सच्चा जाना है। इतनी खती हदायत अपने अंदर रखती है, इतना खती सबूत रखती है, ऐसा फुरकान होती है सच्ची हदीस कि उसे किसी रावी की हाजत नहीं है। एक और बात जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाई रमज़ान के मुतल्लिक़, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये इब्ने माजा की रवायत है, हर चीज़ को पाक करने के लिए उसकी एक ज़कात होती है। यानी आप लोग अपने वजूद में से हर चीज़ का कुछ ना कुछ हिस्सा खुदा की खातिर जब निकालते हैं तो बज़ाहिर वो कम होता है मगर ज़कात का मतलब है अल्लाह के नज़दीक बढ़ जाता है। और इसके ज़कात होने का सबूत ये मिलता है कि वो दुनिया में भी बरकत पाता है और आखिरत में भी बरकत पाता है, ज़ाया नहीं हुआ करता। फरमाया हर चीज़ को पाक करने के लिए एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़ाहरी और बातनी ज़कात और पाकिजगी का ज़रिया रोज़ा है। جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنے وجود میں سے ہر چیز میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں. بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, شور مچانے کو دل چاہتا ہے, بعض دفعہ لغو باتیں انسان کرتا ہی ہے, جس کو عادت ہے وہ کوئی لغو لطیفے بھی سنانے کی کوشش کرے گا, کوئی غصے سے بولا ہے تو غصے سے اس کا جواب دینے کو دل چاہے گا. ہر موقع پر, ہر انسانی خواہش پر زنجیریں ڈال دی گئی ہیں, اس کے نفس پر کو باغیں کس دی گئی ہیں. اب ایسا شخص اللہ کے حکم کے تابع ہے, اس سے ہٹ کے ادھر ادھر جا نہیں سکتا. یہ اس کی زکات ہے. اور اس زکات کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب رمضان گزر جائے گا تو اس کے اندر جو اچھی باتیں تھیں وہ بڑھ جائیں گی. پہلے اس کا کلام بیہودہ بھی ہوا کرتا تھا, تو رمضان کی ان باغوں کے ذریعے رفتہ رفتہ اسے اچھا کلام کرنے کی عادت پڑ جائے گی. اور جب سوچے گا کہ میں کیوں کلام نہیں کر رہا, تو معلوم ہو جائے گا کہ میرے کلام میں کچھ بدیاں داخل تھیں. اللہ کی خاطر نہیں کر رہا تو اس خواہش کو آئندہ بھی پورا ہونا چاہیے, اور رمضان کے بعد بھی یہ چیز بڑھنی چاہیے. یہ زکوٰۃ ہے جس کی طرف خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم نے یہ حوالہ دیا ہے. پھر فرمایا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے نہیں رکھنے کی میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. یہ بالکل غلط بات ہے. روزوں سے ہی صحت اچھی ہوتی ہے, اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو رمضان کو ٹھیک حالت میں گزار دے وہ پہلے سے بہتر نہ ہو جائے. میں نے گزشتہ رمضان میں یہ ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کے ڈاکٹرز نے غالباً اسلام پر حملے کی نیت سے, اور یہ بتانے کی خاطر کہ دیکھو روزے رکھ کے بچوں کی صحت خراب کر دیتے ہیں, بوڑھوں کمزوروں کی صحت خراب کر دیتے ہیں, اس لیے مضر عادت ہے, ایک تحقیق شروع کی. اور یہ ان کو ضرور ہمیں خراج تحسین دینا پیش کرنا چاہیے کہ تحقیق میں سچے تھے. حملہ کرنے کی نیت بدی کی ہوگی مگر تحقیق میں سچے تھے. بڑی کثرت سے انہوں نے تحقیق کی کمزوروں پر, بوڑھوں پر, بچوں پر, اور تحقیق کا آخری یہ نتیجہ نکالا اور حیران رہ گئے کہ ہر شخص جس نے روزے رکھے ہیں اس کی صحت رمضان سے پہلے خراب تھی, رمضان کے بعد اچھی ہو گئی. تو یہ آج کی دنیا میں جو اسلام پر سختی سے تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. فرمایا, سومو تصحو, روزے رکھا کرو, تمہاری صحت اچھی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جسمانی صحت کی طرف ہی اشارہ نہیں جیسا کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں. سومو تصحو سے مراد یہ ہے تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے, تمہیں بہت سی بدیاں لاحق ہیں, تم روحانی طور پر بیمار ہو, تمہیں علم نہیں ہے. روزے رکھو گے تو بہت سی بیماریاں جھڑ جائیں گی اور تمہارے روحانی بدن کو بھی صحت نصیب ہوگی. ایک روایت میں فرمایا, صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے سے سینے کی گرمی اور کدورت دور, صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے سینے کی گرمی اور کدورت کو دور کرتے ہیں. وہ چونکہ گرم ملک تھا اور گرمی کے نتیجے میں تن بدن کو بعض دفعہ آگ سی لگ جایا کرتی تھی, فرمایا یہ گرمی کے مہینے میں خواہ کیسی شدید گرمی ہو اگر رمضان کے روزے رکھے جائیں تو وہ دل کی سکینت کا موجب بنیں گے اور اس کو ایک اندرونی صحت عطا کریں گے جس کی وجہ سے بھڑکی ختم ہو جائے گی. اور بھڑکی اکثر بیماری کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے یا بری باتوں کے لیے ہوا کرتی ہے. تو دونوں صورتوں میں رمضان تمہارے لیے ایک مفید چیز ہے, اس میں کوئی بھی خرابی ایسی نہیں کہ تم اس خرابی کی وجہ سے اسے دور بھاگو. بدن کے لیے بھی اچھا ہے, روحانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے, اور سب سے بڑی بھلائی تو یہی ہے کہ وہ اللہ سے ملا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں یہ درج ہے صحیح بخاری میں کہ روزہ فتنوں کا کفارہ ہے, ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا کہ ٹھہریں, عن حذیفہ قال کنا جلوسن عند عمر, حذیفہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال, حضرت عمر نے کہا, ایوکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کون ہے جسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد ہے, فی الفتنہ تھے فتنے کے متعلق, یعنی چونکہ بہت سے فتنوں نے آنا تھا اور بعض صحابہ کو خصوصیت سے شوق تھا کہ وہ فتنوں کی باتوں کو یاد از برد کر لیں اور تاکہ دنیا کو متنبع کر سکیں کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہونے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے, یعنی فتنے سے مراد لوگ یہ سمجھتے تھے قتل و غارت ہوگا, لوگ بھاگے پھریں گے, افراتفری پیدا ہو جائے گی, ان باتوں کا شوق ہو گیا لوگوں کو, جیسے بعض نجومیوں کے پیچھے جاتے ہیں بتاؤ آئندہ کیا ہونا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خیالات کا رخ صحیح جانب پھیرا ہے اس حدیث میں. فرمایا, تمہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہیں فتنے سے متعلق؟ قل, تو حذیفہ بھی ان میں سے ہیں جن کو شوق تھا, بڑی فتنوں کی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں انہوں نے. حذیفہ نے کہا, ہاں مجھے ہے, میں نے فتنے کی باتیں سنی ہوئی ہیں. کما خالہ ان کا علیہ او علیحہ لجریوں, کہ تو ان باتوں کے اوپر بڑے دلیر ہو. جری بہادر کو کہتے ہیں. اب اس بات میں دلیری میں بظاہر ایک تعریف بھی ہے اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ تم ضرورت سے زیادہ بہادر ہونے پھرتے ہو, ان فتنوں کی باتوں کو سمجھے بغیر ارد گرد بیان کرتے پھرتے ہو اور دلیری دکھاتے ہو, اور حذیفہ کو سمجھانا بھی مقصود تھا. پھر فرمایا, انک علیک او علیہ لجریون, جب یہ بات سنی تو تب حذیفہ کو ہوش آ گئی اور جو فتنے کی حقیقت تھی جس کے لیے کسی فساد کے زمانے کے دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, وہ دائمی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تھے اور ان کو شوق تھا دوسری باتیں کرنے کا. حضرت عمر نے جب یہ ایک قسم کا ڈانٹا اور حقیقت حال کی طرف توجہ کرنے کے لیے نصیحت فرمائی, تو اب دیکھیں وہی حذیفہ کیا بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, قل تو فتنہ تو رجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا فتنہ اس کے اہل ہی اپنے اہل و عیال میں ہے, وہ مال ہی اور اپنے مال میں ہے, وہ ولد ہی اور اپنی اولاد میں ہے, وہ جار ہی اور اپنے پڑوسی میں ہے. تو کفر و حسلات ہو و سوم و صدقت ہو و امر و نہی ہو. اب اس کا جو ترجمہ دیا گیا ہے اس میں یوں لگتا ہے جیسے کفارہ ہے, وہ کفارہ نہیں ہے. تو کفروں کا مطلب ہے اس کو دور کرتا ہے, ہٹاتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصل فتنہ بیان فرمایا اور اس سے مومن کو ہمیشہ کے لیے متنبہ کر دیا وہ یہ فتنہ ہے. یہ مراد نہیں کہ تم ایسے زمانے میں آؤ جس میں ہر طرف فساد پھیلا ہو تب تم ان باتوں کی طرف توجہ کرو, کیونکہ فتنے کا جو علاج بتایا ہے یہ روزمرہ کی مومن کی زندگی ہے, اور اصل فتنہ ہے ہی وہی. اگر یہ گھر کا فتنہ ٹھیک ہو جائے, اگر آپ اپنے اہل و عیال کو صحیح رستے پر ڈال دیں, تو اس سے بہتر اور کوئی فتنوں کا علاج نہیں ہے. بس وہی حذیفہ جن کی اکثر حدیثیں لوگ ایسے ایسے فتنوں کے متعلق پیش کرتے ہیں جس سے انسان کی عقل چکرا جاتی ہے, حضرت عمر کی نصیحت کو سمجھ گئے اور اس فتنے کی بات کی جو سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور وہ فتنہ ان کو یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہوا ہے. بس حدیثوں پر غور کرنے اور ان میں ڈوبنے سے بڑے بڑے مطالب ہاتھ آتے ہیں. سرسری باتیں کر کے گزر جائیں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. بس رسول اللہ کا کلام جیسے کہ میں نے عرض کیا خود بولتا ہے, عظیم الشان معنی اپنے اندر رکھتا ہے. بس اس فتنے کی فکر کرو جو تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے, تمہارے بچوں کی صورت میں رونما ہو رہا ہے, تمہارے اموال کی صورت میں رونما ہو رہا ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے الصلاۃ والصوم دو ہی چیزیں ہیں. نمازوں سے گھر کو بھر دو, اور جب رمضان کے مہینے کے روزے آیا کریں یا ویسے بھی اپنے گھروں کو روزوں سے بھر دیا کرو, ہر قسم کے فتنے سے نجات پاؤ گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.